الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ها هنا مسارع وشاق صلوات على محمد وآل محمد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد کے کلام کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ کلام کی جو آپ نے خود سرزمین کربلا پر کربلا کے واقعے کے پیش ہونے کے تقریباً 23 سال پہلے کربلا والوں کے لیے بیان فرمایا تھا۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب اس سرزمین پر، سرزمین کربلا پر امیر المومنین کا گزر ہوا اور وہاں پر ٹھہرے تو امام نے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد امام نے فرمایا ہا ہونا یہی ہے وہ سرزمین، یہی ہے وہ سرزمین۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے، تو امام نے فرمایا ہا ہونا مسارع عشاق، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے، عاشقوں کے شہید ہونے کی سرزمین ہے، عاشقوں کا مقتل ہے۔ تو یہ عنوان جو آپ کے سامنے ان مجلسوں کا قرار پایا، کربلا معراج عشق، کہ کربلا عشق اپنے، کربلا کی سرزمین پر عشق اپنی جس معراج پر نظر آ رہا ہے وہ کسی بھی سرزمین پر اس طرح سے نظر نہ آیا کہ جہاں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ آ کر اس راہ عشق کو طے کر رہے ہوں، اور اس طریقے سے طے کر رہے ہوں کہ جس کو 23 سال پہلے امام علی علیہ السلام نے اسی عنوان سے اور اسی لقب سے ان کو یاد کیا، عاشقوں کی داستانیں ہیں تاریخ اسلام میں اور تاریخ انبیاء میں، جس میں بعض کی طرف اشارہ کیا جائے تھوڑے حد تک، لیکن پوری تاریخ انسانی میں کہیں پر ایک ساتھ اور اس انداز سے عشق کرنے والے نہیں نظر آئے جس طرح کربلا میں نظر آئے۔ اور کل آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ میدان کربلا میں جو یہاں پر ہم گفتگو کریں گے وہ انداز سے، ان کے کربلا والوں کا انداز کیا تھا۔ ابھی ہماری گفتگو یہ نہیں ہے کہ کربلا والوں کا مقصد کیا تھا، کربلا والے کہاں تک جانا چاہتے تھے، کربلا والے کہاں تک ہم کو پہنچانا چاہتے تھے، کربلا والے انسانیت کو کس منزل تک لے جانا چاہتے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. لیکن ابھی جو ہماری گفتگو ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو انہوں نے انداز اپنایا تھا وہ انداز کیسا تھا، اس انداز کو امیر المومنین کی زبان سے اگر پوچھا جائے تو امام بتاتے ہیں وہ ایک عاشقانہ انداز تھا. عاشقوں کی سرزمین ہے، عشق کا میدان ہے، امتحان عشق دینے کے لیے آئے تھے کربلا والے. اور جب یہ عاشقانہ انداز تھا تو چند انداز وہ خود بخود باہر نکل گئے کہ جس کا ذکر ضروری ہے مختصر حد تک، کیونکہ اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو صرف اسی پہ پوری بحث ہو جائے گی اور ضروری اچھا بھی ہے، لیکن ایک مختصر اشارے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذہنوں میں ایسے تصورات ہیں کربلا والوں کے بارے میں، ایسے تصورات ہیں، ان تصورات کو ذہن سے پہلے نکالا جائے پھر ایک صحیح تصور ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، وہی تصور کہ جو امیر المومنین نے ہمیں دیا ہے. چونکہ یہ لازم ہے کہ ایک صحیح تصور، ایک صحیح آئیڈیالوجی، ایک صحیح فکر آنے کے لیے پہلے جو غیر صحیح فکریں ہیں، جو نامناسب فکریں ہیں، اس کو باہر نکالا جائے، ورنہ سب مل جل کر ایک عجیب چیز بن جاتی ہے، ایک عجیب چیز بن جاتی ہے. کبھی انسان کربلا کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، کبھی دوسری نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، نگاہیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، الگ 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 ایک مجلس میں گیا وہاں کربلا کچھ اور نظر آ رہی ہے، دوسری مجلس میں گیا وہاں کربلا کچھ اور نظر آ رہی ہے. لہذا ہمیں کسی کی نگاہ سے کربلا کو نہیں دیکھنا ہے، کربلا کو یا تو آ کر خود امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھیں جنہوں نے 23 سال پہلے ہم کو دکھایا تھا کہ کربلا کیا ہے، یا آ کر خود حسین ابن علی کی نگاہ سے کربلا کو دیکھا جائے. یہ جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، حسین کے کلام سے، امام کے کلام سے اور امام کے انداز سے کربلا کو آ کر دیکھا جائے. امام کی نگاہ میں خود امیر المومنین کی نگاہ میں کربلا یہ ہے، عاشقوں کے سرزمین، انداز ان کا عاشقانہ ہے. پھر کون کون سا انداز نہیں ہے؟ ایک تصور جو بہت زیادہ ہمارے درمیان میں موجود ہے جس کو فوراً نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے کہ کربلا ایک منفعلانہ عمل تھا. گھبرائیں نہیں آپ لفظ کو سن کر، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ہے بہت زیادہ کہ کربلا ایک کیا تھا، منفعلانہ عمل. منفعلانہ عمل یعنی کیا؟ یعنی کربلا ایک ریئیکشن تھا سب کچھ. کربلا بیعت کے سوال کے تقاضے کا ریئیکشن تھا. بہت توجہ کریں گے یہاں سے، اگر یزید بیعت نہ مانگتا، اگر سوال بیعت نہ ہوتا، اگر حسین ابن علی کی جان کو خطرہ نہ ہوتا، اگر مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا تو کربلا بھی واقع نہ ہوتی. یزید نے بیعت مانگی، لہذا حسین ابن علی مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. یزیدی حکومت نے احرام کے لباس میں، حاجیوں کے شکل میں لوگوں کو اسلحے دے کر بھیجا، اس لیے حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر چلے گئے. اور مکے سے جب چلے تو کوفے کی طرف، لیکن یزید نے اپنے بصرہ کے گورنر کو، یزید بن زیاد جیسے انسان کو کوفہ بھیج دیا اور کوفے میں حالات تبدیل ہو گئے، لہذا حسین ابن علی مجبور ہو کر کوفے سے کربلا کی طرف چلے گئے. یہ ایک تصور ہے جو ہمارے درمیان میں ہے، پہلے اس کو نکالنا ہوگا. وہ صحیح تصور لانے کے لیے پہلے ہر غیر صحیح تصور کو ذہن سے نکالنا ہوگا. اس عمل کو کہتے ہیں ایک منفعلانہ عمل، یعنی خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی عمل کا نتیجہ ہے، ریئیکشن ہے در حقیقت، اپنی طرف سے ایکشن نہیں ہے، اپنی طرف سے فعالیت نہیں ہے، اپنی طرف سے یہ کردار نہیں ادا کیا جا رہا بلکہ مجبور کیا جا رہا ہے کسی نتیجے. یہاں پر دو چیزیں ایک ساتھ حل ہو رہی ہیں اس مسئلے کے ساتھ، یہ جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں، یہاں پہ دو چیزیں ایک ساتھ طے ہو رہی ہیں. یعنی کربلا مجبوری کے نتیجے میں نہیں ہے، ایک دوسرے کربلا انفعال نہیں ہے، منفعلانہ عمل نہیں ہے، یعنی ریئیکشن نہیں ہے. چونکہ یہ دونوں غلط ہے کربلا کے بارے میں. اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں تو یہ غلط تصور عزیز، یہ ذاکری کی باتیں بھی نہیں، اس پہ آپ توجہ کرنی پڑے گی، اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، چونکہ عام طور سے مجلسوں کے مزاج یہ ہے کہ جلدی جلدی نقطے پہ نقطے آئے اور انسان تاکہ بیدار رہے. ہماری مجلسوں میں ایسے بھی خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں نیند نہ آ جائے. ان شاء اللہ اللہم صلی علی محمد. البتہ ان شاء اللہ ابھی نہ آ رہی ہے نہ آئے گی، وقت بھی کم لیں گے ان شاء اللہ، چونکہ جتنا وقت بڑھتا جائے گا اتنا ادھر سے کم ہوتا ہے. شروع کرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مجلس کا ختم کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. لہذا اس اختیار سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور وقت پر ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے. بس پہلی چیز جو باہر نکالنی ہے کربلا کے بارے میں وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ کربلا مجبوری کا عمل نہیں ہے بلکہ اختیاری عمل ہے. پورے مکمل اختیار کے ساتھ حسین ابن علی نکلے، مجبور ہو کر نہیں نکلے. کوئی بھی عمل کربلا کا حسین ابن علی نے مجبور ہو کر انجام نہیں دیا تھا. ہم کبھی کبھی استعمال، مجبور ہو گئے حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مجبور ہو گئے حسین ابن علی کو مکہ چھوڑنا پڑا. ہاں ظاہر میں یہی سب کچھ دکھ رہا ہے، ظاہراً یہ سارے حالات دکھ رہے ہیں کہ ہاں حسین مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مجبور ہو کر مکہ چھوڑ رہے ہیں، مجبور ہو کر کوفہ نہیں جا پا رہے ہیں، مجبور ہو کر حر کے لشکر کے ساتھ ساتھ کربلا آ رہے ہیں، مجبور ہو کر خیمے ہٹا رہے ہیں، مجبور ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور مجبور ہو کر شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا مجبوری کا عمل. اور کبھی بھی مجبوری کا عمل اتنی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کربلا پہنچی ہے. مجبور لوگ، ایک انسان اپنے شوق سے اپنے اختیار سے میدان میں جائے اور ایک انسان مجبور ہو کے جائے، دونوں کا عمل ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک انسان اپنے شوق اور اپنے اختیار سے فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائے مجلس میں، اور ایک انسان کو مجبور کیا جائے کہ اب ہم نے مجلس رکھی ہے تو آنا ہی پڑے گا. بعض لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اب تو مجبوراً آنا ہی پڑے گا، مجلس ہے تو کیا کریں. دونوں عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اگر انسان اپنے شوق سے، اپنے عشق سے، اپنے اختیار سے فرش عزا پر آیا ہے تو اس عمل کا معیار کچھ اور ہے، اور ایک انسان مجبور ہو کر اگر آیا تو اس عمل کا معیار کچھ اور ہے. حسین ابن علی کے سارے عمل کو اگر مجبوری کا عمل دیکھیں تو عمل کا معیار گھٹتا چلا جائے گا. کربلا گھٹنے والی چیز نہیں ہے، کربلا عظیم ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود مجبور ہو کے آئے بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو بار بار یہ اعلان کرتے رہے کوئی مجبور ہو کر میرے ساتھ نہیں چلے، جس کو جانا ہے چلا جائے، جہاں سے جانا ہے چلا جائے، مکے سے چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے، راستے میں چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے، راستے کی 24-25 منزلوں پہ حسین ابن علی ٹھہرے، جہاں سے چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے، کربلا آ گئے کربلا سے چھوڑ کے جانا ہے چلا جائے. ایک ایک تاریخ گزرتی رہی، جس تاریخ میں جس کو چھوڑ کے جانا چاہے، یہاں تک کہ شب عاشور میں کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ گل کر کے امام نے کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، مجبور نہیں ہے کوئی. کربلا مجبوری کا عمل نہیں ہے، چلا جائے. رات کی تاریکی میں حسین ابن علی نکلے مقتل کی طرف، آگے بڑھنے لگے، پیچھے سے نافع بن ہلال وہ بھی نکلے کہ امام تنہا جا رہے ہیں، دشمنوں کے درمیان میں جا رہے ہیں، مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہ پیچھے پیچھے آنے لگے آنے لگے. تھوڑی دیر بعد امام نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، کہا نافع تم کہاں آ رہے ہیں؟ کہا مولا میرا دل نہیں مانا کہ آپ نرغ آدھا میں تنہا جائیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے آئے ہیں، معاف کیجیے گا. کہا ہلال ان دو ٹیلوں کے درمیان سے اس رات کی تاریکی میں تم جا سکتے ہو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. امام نے اشارہ کیا کہ یہ دو ٹیلے جو ہیں ابھی سب پورا لشکر سو رہا ہے، یزید کا بھی لشکر سو رہا ہے، ہمارے ساتھی ادھر عبادتوں میں مشغول ہیں، یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. اس رات کی تاریکی میں ان دو ٹیلوں کے درمیان سے اگر تم نکل کے جانا چاہتے ہو تو ہلال چلے جاؤ. ہلال نے کہا مولا ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ جان آپ کے اوپر قربان، یہ عاشق تھے، عشق اسے کہتے ہیں، یہ تلوار ہم نے اس لیے خریدی ہے، یہ घोड़े हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम आपके साथ उस वक्त तक रहें जब तक हमारे जिस्म में एक कतरा भी बाकी। तो ये मजबूरी का मन, रास्ते में एक और भी मिला था, उबैदुल्लाह इब्ने यजीद जहफी, इमाम का चाहने वाला था, इमाम को जानने वाला था, इमाम को किसी हद तक पहचानने वाला भी था। इमाम उसके पास, इमाम ने पहले उसी के कबीले के एक फर्द को भेजा कि जाकर उसको बुला के लाओ, और उसने माजरत कर ली कि मैं नहीं आना चाहता, मैं इमाम को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि फर्जंद रसूल है, मैं जानता हूँ कि अली के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं, लेकिन मैं इस वक्त अपने आप को इस मसले में नहीं दाखिल करना चाहता। इमाम खुद चले गए, वो खुद बयान करता कि इमाम जब मेरे पास आए तो इमाम का चेहरा इस तरह नूरानी था, दाढ़ी बिल्कुल स्याह थी। तो मैंने इमाम से पूछा कि आपकी दाढ़ी अभी तक इतनी स्याह बाकी रह गई है या आपने खिजाब लगाया है? तो इमाम ने कहा नहीं, मेरी उम्र काफी हो चुकी है, खिजाब मैंने लगाया है। ये सारे कलमात, और वो अपनी मसनद से उठ गया, इमाम को अपनी मसनद पर बैठाया, और बैठाने के बाद कहा कि आप तशरीफ लाए हैं। इमाम ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुझे, तेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, तेरे गुनाह ज्यादा है, तेरी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, क्या तू अपने आप को उन गुनाहों से बचाना चाहता है? हाँ बचाना चाहता हूँ। तो मेरे साथ तू चलने के लिए तैयार है? कहा मौला ये नहीं होगा, आपके साथ नहीं चलता, बचाने के लिए इमाम आए हैं, बचाने के लिए। ये आज़ादारी भी इसीलिए है कि बचाए इंसान को, निजात देने के लिए है, पाकीज़ा करने के लिए है, तहारत करने के लिए, इंसान की रूह की तथहीर के लिए, इंसान के वजूद की तथहीर के लिए। कहा कि इमाम हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, कबीला है, हम कबीले के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, घर वालों से बात नहीं की है, बहुत सारी बातें उसने, अब ये सारी बातें हर बात नहीं लिखी है, लेकिन ये अंदाज, ये सारे बहाने उसने पेश किए, लेकिन हम जानते हैं कि आप हक पर हैं, लिहाजा हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करना चाहता है? ये मेरी तलवार बहुत अच्छी है, ये तलवार हम आपको देना चाहते हैं, ये मेरा घोड़ा, अगरचे मैं सफ़र में हूँ लेकिन ये मेरा घोड़ा बहुत ही तेज़ रफ्तार घोड़ा है, अभी तक किसी ने मेरा पीछा किया हो और मुझे पा लिया हो ऐसा नहीं हुआ। इतनी तेज रफ्तार घोड़ा है कि अरब में लोग पीछा करते थे, डाकुओं का खतरा होता था, जानों का खतरा होता था, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने मेरा पीछा किया और मेरे घोड़े को पा लिया हो, और मैंने किसी का पीछा नहीं किया मगर यह कि मैं उस तक पहुंच गया। लगा ये तेज रफ्तार घोड़ा है और ये मेरी तलवार है, ये मैं आपकी खिदमत में देता हूँ, लेकिन मैं खुद माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं आ सकता, मेरे लिए आना मुमकिन नहीं है। इमाम ने जवाब में क्या फरमाया? इमाम ने जवाब में फरमाया कि कुरान की आयत पढ़ी, मा कुन्तु मुत्तखिदुल मुदल्लीन आसुदा, हम गुमराहों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बना सकते। वो चाहता था कि घोड़ा देकर, तलवार देकर कुछ हिस्सा हमको मिल जाए, कुछ अज्र हमको मिल जाए, हम भी घोड़े और तलवार के जरिए से हुसैन इब्ने अली के साथियों में शुमार हो जाएं, हुसैन इब्ने अली के शरीक हो जाएं। लेकिन इमाम ने क्या जवाब में फरमाया? मा कुंत मुत्तखिदुल मुदल्लीन आज़ुदा, गुमराहों को हम अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाते। बहुत ही कीमती जुमला अज़ीज़ों, मैं इसकी वजाहत अभी नहीं करता, लेकिन इसको हमारे जवान, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे अजीज इसको याद रखें कि इमाम ने ये पहले ही दिन करबला का वाकया पेश होने से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हुसैन और हुसैनियत का कुव्वत बाजू गुमराह लोग नहीं बन सकते, गुमराहों को नहीं। यहां पर हाँ, गुमराहों को मौका है, लेकिन रास्ते पर आकर। इमाम ने किसी को मना नहीं किया, इमाम ने हर एक के लिए दरवाजा खोला, हर एक को आने का मौका दिया। आशूर के दिन असर आशूर तक उम्र साथ के लश्कर को भी आने का मौका दिया, लेकिन गुमराह बनकर कोई नहीं आ सकता यहां पर। हिदायत पा ले तो हुसैन इब्ने अली के मकबल में आ जाए, यह शर्त है, ये कानून है, ये हुसैनियत के कानून में से एक कानून है।
کہ ہم نے بہت کم قانون لیا ہے کربلا سے، قانون زندگی کا ہم نے ابھی تک بہت کم لیا ہے۔ یہ ایک ایک جملے بہت بڑے بڑے قانون ہیں، یہ قانون اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام نے یہ فرمایا اور فرمانے کے بعد کہا کہ اب تو اگر نہیں آتا میرے ساتھ تو اتنی دور چلا جا مجھ سے کہ نزدیک پہنچ چکے تھے، کربلا کے نزدیک کا یہ ماجرا تھا۔ کہا تو اتنی دور ہم سے چلا جا کہ جب میری آواز استغاثہ بلند ہو تو تیرے کانوں تک نہ پہنچے، ورنہ اگر میری آواز استغاثہ بلند ہوئی اور کوئی میری مدد کو نہ آیا تو اس کو عہدے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو دو منظر ایک ساتھ سامنے آ گئے۔ ادھر امام نے نافع سے کہا کہ چلا جا، یہ شب عاشور کی تاریکی میں نکل کے یہاں سے چلا جا۔ کہا مولا میں نے یہ تلوار خریدی اس لیے کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آؤں۔ ادھر عبید اللہ ابن یزید جوہفی سے کہا کہ تو آ جا میرے ساتھ، اس نے کہا مولا میں آپ کو تلوار دیتا ہوں لیکن میں نہیں آ سکتا۔ دونوں کا فرق واضح ہوا، وہ تلوار اور گھوڑے دے کر کچھ خریدنا چاہتا تھا، تاجر بن کے آنا چاہتا تھا، لیکن نافع ابن ہلال عاشق بن کر حسین ابن علی کے ساتھ آئے، عشق کے سرزمین پہ آئے تھے، عاشقوں کے ساتھ آئے تھے۔ تو پہلا مسئلہ کیا واضح ہوا کہ کربلا میں کوئی مجبور ہو کر نہ آیا ہے نہ لایا گیا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، کربلا مجبوری کی سرزمین نہیں ہے، کربلا میں مجبور لوگ نہیں آئے ہیں بلکہ امیر المومنین کی زبان میں عاشق لوگ آئے ہیں۔ عاشق تو مجبور نہیں ہوا کرتے، عاشقوں کا کام مجبور ہونا نہیں ہے۔ یہ واقعہ پتہ نہیں میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے لیکن کہیں سنایا ہے کہ جب طارق ابن زیاد کے لشکر نے اسپین پر حملہ کیا تو کیا کیا اس نے، اگر ساری کشتی جلا دی۔ سنا ہے نہیں بتایا یہاں پر آپ کے سامنے، اب یہ تاریخ بھی تو کم پڑی جاتی ہے۔ خوب یہ اچھی ماجرا سنیں، دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ اچھا ماجرا ہے۔ طارق ابن زیاد نے افریقہ سے جب یہ نکلا اور دریا کو سمندر کو کراس کرتا ہوا کشتیوں کے ذریعے سے، چھوٹا سا لشکر، بہت چھوٹا سا لشکر لے کے گیا اور اسپین کی سرحد پہ اترا۔ اترنے کے بعد اسپین پر اس نے حملہ کرنا تھا، اسپین پر قبضہ کرنا تھا، لشکر اس کا بہت چھوٹا تھا، زیادہ لوگ اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا تھا، کشتیوں میں لے کے گیا تھا، اس زمانے میں اتنی کشتیاں نہیں تھی، ایک بہت پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 1000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے، بنی امیہ کا دور کے تقریباً نزدیک کی بات، 1200 سال پہلے اور بلکہ تھوڑا اس کے بعد۔ جب یہ اس نے اسپین میں گیا اور جیسے ہی اسپین کی سرزمین پر اترا، یہ آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، تقریباً 700 سال تک اسپین اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جس میں کچھ فرانس کا حصہ اور کچھ اٹلی کا حصہ، اس پر مسلمانوں کی حکومت رہ چکی ہے، اور یوروپ میں جو علم پہنچا ہے وہ عالم اسلام سے وہاں تک علم پہنچا ہے۔ کہ البتہ انہوں نے علم کو لینے کے بعد اس کا ایک دوسرا رخ دیا اور ابھی علم میں بہرحال وہ آگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ علم کا جو مقصد انہوں نے بنایا وہ بہت ہی پست مقصد ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن علم جو پہنچا ہے ایک زمانے میں، ابی سینا، بو علی سینا کی کتابیں، مسلسل بو علی سینا کی کتابیں فرینچ میں اور انگلش میں ترجمہ ہو ہو کے چاپ ہوتے رہیں، جس کے بعد انہوں نے علم کو سیکھا جانا، ابن رشد کی کتابیں، ابن عربی کی کتابیں، ابن سینا کی کتابیں، اسلامی دنیا کی کتابیں، بہرحال علم جو پہنچا ہے یوروپ میں وہ اسلامی دنیا سے پہنچا ہے، اسپین اس کا دروازہ تھا، اسپین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جب اسپین میں جا کر یہ لشکر اترا تو طارق ابن زیاد نے کشتی سے اترنے کے بعد کیا کام کیا، ساری کشتیوں کو آگ لگا دی، جلا دیا۔ کیوں جلا دیا؟ کہا کہ لشکر میرا بہت چھوٹا سا ہے، اگر کشتی باقی رہے گی تو لوگ کشتی پر امید لگائے ہوں گے کہ اگر ہم ہار بھی گئے تو کشتی پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ تو بھائی آپ نے بڑا کام کیا تھا، واقعی بڑا جنرل تھا، بڑا کمانڈر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کمانڈر، کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ کشتیوں پر کوئی امید باقی نہ رہ جائے، فقط اپنی قوت بازو پر، اور اگر ان کے پاس اس زمانے میں ایمان تھا تو ایمان پر، چونکہ اس زمانے میں اگرچہ حکومتوں میں ایمان نہیں رہ گیا تھا لیکن عوام میں وہ رسول اللہ نے جو روح پھونکی تھی اس کا اثر بہت دنوں تک باقی تھا، عوام میں باقی تھا۔
نہ تو اس نے ساری کشتیوں میں آگ لگا دی. کہا کہ اور بعض لوگوں کہنے کے مطابق غذائیں بھی تھوڑی سی غذا بچا کے باقی دریا میں ڈال دی. کہا کہ دیکھو کھانے کا بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے, کشتیاں بھی جل چکی ہیں, اب تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے, یا لشکر پہ یا حملے کر کر کے جیت جاؤ یا اپنی جان دے بیٹھو, دو کے علاوہ کوئی تیسرا چانس نہیں ہے. کیونکہ اگر تم جیتتے نہیں ہو تو یا تو تلوار سے مارے جاؤ گے یا دریا میں آ کر ڈوبو گے. یہ ندی بھی تو نہیں ہے کہ کراس کر جاؤ گے تیر کے, سمندر ہے. اب افریقہ اور یورپ کے بیچ کا سمندر جا کر نقشے میں دیکھیں, کوئی معمولی سمندر تو نہیں ہے. میڈیٹیرین سی جو اسے کہتے ہیں, میڈیٹیرین ہی کہتے ہیں نا, میڈیترانہ. جی ہاں, اس سمندر پہ اب تم کشتی سمندر سے تو نہیں کراس کر سکتے تیر کے, لہذا ایک راستہ ہے, یا تو تم مر جاؤ یا جیت لو. اور یہ کہنے کے بعد وہ چھوٹا سا لشکر, اس نے حملہ کرنا شروع کیا اور جیتتے گئے جیتتے گئے جیتتے گئے. بعد میں پھر اور بھی لشکر آ گئے, یہاں تک کہ پورے اسپین پر اور اسپین کے آس پاس کے بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا, یونان, اٹلی اور بعض فرانس کی. جیت گئے, ایک بڑا کارنامہ تھا. ایک کمانڈر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک بہت ہی بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے اپنے لشکر کے اندر اتنا جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیا کہ چھوٹا سا لشکر جیتتا چلا گیا. لیکن کس طرح سے جیتنے پہ جیتا تھا؟ انہیں جیتنے پر مجبور کیا گیا تھا, لڑنے پر مجبور کیا گیا تھا, رکنے پر مجبور کیا گیا تھا, جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. مگر حسین ابن علی جو اپنے ساتھ لشکر لے کے آئے ہیں, اس میں حسین نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا تھا. مجبوری کی جنگ نہیں. بس پہلی چیز جو اپنے ذہن سے باہر نکالنے کیا کہ کربلا مجبوری کی جنگ نہیں, کربلا انفعالی جنگ بھی نہیں ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کر رہے ہیں. تم نے بیعت مانگی لہذا ہم مجبور ہو گئے مدینہ چھوڑنے کے لیے, تم نے بیعت مانگی لہذا ہم نے مکے کو چھوڑ دیا, تم اسلحے لے کے آئے لہذا ہم نے مکے کو چھوڑ دیا, تم نے ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا اس لیے ہم کربلا کی طرف آ گئے. نہیں عزیزو, یہ حسین ابن علی نے بہت پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا کہ یہ سب کچھ انجام دینا. ہاں, انجام دینے کا جو طریقہ ہے وہ اس انداز سے ہے, جو موقع ہے جو محل ہے وہ امام نے اس طرح سے طے کیا کہ اس حالت میں جب بیعت کا سوال کیا جائے, تاکہ بعد میں یزیدی پروپیگنڈا مشینری آ کر حسین ابن علی کے قیام کو ناکام نہ کر دے معاذ اللہ. لہذا امام نے مناسب موقعوں کو تلاش کیا. امام پہلے بھی بکے سے نکل سکتے تھے لیکن کہا نہیں, رکیں ابھی. اس میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں. ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے پورے عوام کو بیدار کر دے, کم سے کم پورے مکے میں جتنے لوگ آئے ہیں, کہ جو پورے عالم اسلام سے وہاں پر لوگ آئے تھے وہ وہاں سے بیدار ہو کر گئے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ کا فرزند جو اتنے سارے ہمیشہ حج کرتا رہا, پیدل حج کرتا رہا, آج جب لوگ حج کرنے کے لیے احرام باندھ رہے تھے اور عرفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے, اسی وقت حسین ابن علی عرفہ چھوڑ کے چلے گئے, مکہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ سوال بیداری کا سوال تھا. بہت سارے امور حسین ابن علی نے میدان کربلا میں انجام دیے تاکہ لوگوں کو بیدار کر دے, بیداری کے لیے. لیکن وہ ایک الگ موضوع, پورا موضوع کبھی تھوڑا بہت گفتگو بھی ہوئی, انشاءاللہ کبھی اور کی جائے. لیکن یہاں جو امام ظاہری منظر یہ دکھ رہا ہے کہ بیعت کی گئی, مانگی گئی, لہذا مدینہ چھوڑ دیا, مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ دیا, منفعل ہو کر مدینہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا, کوفہ چھوڑ دیا, کربلا آ گئے, خیمہ ہٹا لیا. لیکن عزیزو یہ ظاہری منظر ہے کربلا کا. کربلا کا باطنی منظر کیا ہے؟ کربلا کا باطنی منظر یہ ہے کہ حسین بہت دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایسے حالات آئیں کہ کربلا تک آیا جائے. ظاہری طور پر, یہ جملہ میں شاید ادا کر چکا ہوں آپ کے سامنے, کہ ظاہری طور پر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک خشک صحرا میں فرات سے دور لا کر شہید ہونے پر مجبور کر دیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی نے چاروں طرف سے یزیدیت کو گھیرتے ہوئے لے کر کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر ایسی ضرب لگائی ہے. حسین ابن علی
حسین ابن علی کو یزید ظاہری طور پر گھیر کے لا رہا ہے، لیکن باطنی طور پر حسین ابن علی قیامت تک کے لیے یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں لے گا. ظاہری طور پر حسین ابن علی کی شکست ہو گئی، لیکن باطنی طور پر اور حقیقت میں قیامت تک کے ہر یزید کو حسین ابن علی نے شکست دے دی. صرف 61 ہجری کے یزید کو شکست نہیں دی ہے، بلکہ قیامت تک میں جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے گا تو اس کو صرف ایک خوف ہوگا، اور وہ حسینیت کا خوف ہوگا. کہ آج بھی یزیدوں کو اگر کوئی ڈر ہے تو فقط حسینیت کی ڈر ہے. آج کے یزید چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، بڑے یزید یہ بڑے شیطان. جب تین کو جا کر پتھر مارے تو اپنے وقت کے شیطانوں کو بھی پتھر مارے وہاں پر. ہر شیطان، ہر زمانے کے شیطان. اب یہ تین پہ بہت زیادہ وضاحتیں ہیں، شیطان کی بہت نئی نئی شکلیں ہر زمانے میں آتی ہیں، لیکن حسین ابن علی فرعون کو مارنے کے لیے، فرعون پر صرف لعنت بھیجنے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے وقت کے یزید کو مارنے کے لیے آئے تھے، اپنے وقت کے یزید کو شکست دینے کے لیے آئے تھے. حسینیت یعنی کیا؟ حسینیت یعنی یہ کہ زمان قدیم کے فرعونوں کو اور شیطانوں کو بھی جاننا چاہیے، لیکن اپنے وقت کے یزیدوں سے بھی ٹکرانا چاہیے. توجہ ہے آپ نے؟ یہ شیطنت کی علامتیں ہیں. درحقیقت تین یہ جو ہے شیطنت کی علامت ہے، یہ الگ الگ شکل میں آتی رہتی ہے. میں اس میں اب داخل نہیں ہونا چاہتا کہ واقعا اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا، کبھی اس کی وضاحت کی جائے، کیونکہ تفصیل ہے اس میں بہت زیادہ. تو معمولی سوال نہیں ہے جا کے 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ اتنے پتھر مارتے ہیں، ایسے ہی جا کے مار کے چلے آتے ہیں. ابھی ظاہراً ایسے ہی مار کے چلے آتے ہیں، لیکن اگر اس کی حقیقت کو سمجھیں تو بہت بڑا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں. کم سے کم اتنا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کے دشمنوں کو پہچانے، مشہر کے میدان میں اتنا شعور لے کر آئیں کہ وقت کے دشمنوں کو پہچانے، عرفہ کے میدان سے اتنی معرفت لے کے آئیں کہ وقت کے دشمنوں کو پہچانے. تو جو بھائی عرفہ میدان معرفت ہے، مشہر میدان شعور ہے، منا دشمن پر حملے کرنے کا میدان. دادا یہ جب یہ عمل انجام پا رہا ہوں تو یہ ضروری ہوتا ہے. حسین ابن علی آئے، وقت کے یزید کے مقابلے میں آئے، وقت کے یزید کو شکست دی، اور نہ صرف یہ کہ اپنے وقت کے یزید کو شکست دی، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر کمزور ناتوان انسان کے دل میں حسینیت کا ایسا اسلحہ دے دیا کہ کتنا بھی تنہا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے حسینیت کا اسلحہ مل جائے تو بڑے سے بڑے یزیدوں کو شکست دے سکتا ہے، جو آج دے رہے ہیں. الحمدللہ میں ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آج یہ شکست دی جا رہی، مسلسل شکست ہو رہی ہے. کتنی شکستیں ہوئیں؟ 2006 میں شکست ہوئی، 2008 میں شکست ہوئی، 2014 میں شکست ہوئی، کوئی ایک دو شکست ہوئی. یہ ظاہری شکست دی، اور بہت ساری باطنی شکستیں اور جس کو ابھی ہم شاید اتنا نہ جانتے ہوں، بہت ساری باطنی شکستیں. یہ کس اسلحے سے شکست ہو رہی ہے؟ اتنی پلاننگ، اتنے تھنک ٹینک لوگ بیٹھے ہوئے اتنی پلاننگ کرتے ہیں، اتنی سازشیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ساری ان کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. کون ناکام کرتا ہے؟ یہ ایک فقیہ یا ولی فقیہ یا ایک عالم یا ایک مرجع یہ نہیں کرتا، یہ حسین ابن علی شکست دے رہے ہیں. یہ مرجع اور فقیہ و ولی فقیہ یہ ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن اصل شکست حسین ابن علی ہیں جو دے رہے ہیں. یہ کربلا کی شکست ہے، یہ کربلا کی شکست کا سلسلہ جاری ہے. کام ایسا کیا ہے میرے آقا نے، حسین ابن علی نے کام ایسا کیا ہے میدان کربلا میں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی جہاں تک حسینیت آتی جائے گی، جتنا ہم حسینیت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اتنی زیادہ یزیدوں کی شکست پر قادر ہوتے چلے جائیں گے. یہ قانون. بس دو چیز طے ہو گئی کہ حسین ابن علی کا عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ نہ مجبوری کا عمل تھا جو ظاہری طور پر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، نہ ری ایکشن تھا، منفعلانہ عمل نہیں تھا، ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. ان دونوں میں بہت فرق ہے عزیزو، بہت فرق ہے. ہم چونکہ کربلا کو ریئیکشن سمجھتے ہیں یزید کی طرف سے کچھ کیا گیا جس کا ریئیکٹ تھی کربلا، لہذا ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ کیا جائے تو ہم ریئیکٹ کریں گے. دیکھیں جس طرح کربلا سمجھی جائے گی ویسے ہی عمل بھی انجام دیا جائے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ آ کے کرے تو ہم اس کے جواب میں کچھ کر دیں گے. نہیں، کربلا ایکشن تھا، کربلا عمل تھا، کربلا طاقت تھی، کربلا قوت تھی، کربلا کا وہ عمل تھا جس کو حسین ابن علی بہت پہلے شروع کر چکے تھے. حتیٰ ظاہری طور پر بھی کربلا یزید کی بیعت کے بعد نہیں حسین نے شروع کی تھی. آپ جا کر اس خطبے کو پڑھیں، یہ جوان پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، جا کر اس خطبے کو پڑھیں جو سن 58 ہجری میں کربلا کے واقعے کے پیش آنے کے 2 سال بلکہ 25 مہینے پہلے حسین ابن علی نے جو میدان منا میں خطبہ دیا تھا. حسین ابن علی کی تحریک کا ظاہری آغاز بھی 2 سال سے پہلے ہو چکا تھا، البتہ باطنی آغاز تو اور بہت پہلے ہو چکا تھا، مسائل ثقیفہ ہی سے شروع ہو چکے تھے، لیکن ظاہری آغاز بھی جو حسین ابن علی نے کیا ہے وہ 61-60 ہجری میں نہیں کیا، 26 رجب کی رات 60 ہجری میں نہیں، بلکہ 202 سال پہلے سن 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر منا کے میدان میں جو بہت ہی مارکۃ العرا، بہت ہی عظیم خطبہ ہے، کہ ہماری مجبوریاں کے خطبے ابھی ہمارے سامنے نہیں پیش ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں ہماری مجلسوں کا مزاج ایسا نہیں رہ گیا کہ جہاں پہ آ کر حسین ابن علی کا خطبہ پیش کیا جائے، زینب بنت علی کا خطبہ پیش کیا جائے، سید سجاد کا خطبہ پیش کیا جائے، امام علی ابن ابی طالب کا خطبہ پیش کیا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، توفیق ہوتی ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال ابھی اسی سال الحمدللہ لکھنؤ میں پہلا عشرہ جو تھا وہاں پر مختصر طور پر، چونکہ وہ خطبہ ایسا نہیں کہ بہت ہی جلدی سے 2 دن میں، مختصر طور پر وہ خطبے کے کچھ فقرات وہاں پر پیش کیے گئے، لیکن آپ پڑھ لیں انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے وہ خطبہ اور تھوڑا ڈیٹیل سے پیش کیا جائے گا، کہ جہاں پر آ کر حسین ابن علی نے پوری کربلا کو 2 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے وہ وجہ بھی بتا دی وہاں پر خطبہ منا میں. لازم تھا حسین ابن علی نے اپنے اوپر لازم جانا تھا، مجبور نہیں تھے، منفعل نہیں تھے. اب یہاں پر ایک نقطہ سنیں، توجہ کریں گے، عام طور سے نہ صرف یہ کہ حسین ابن علی کے عمل کو بلکہ ہم تمام ائمہ اور انبیاء کے عمل کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے یہ کیا لہذا ابراہیم نے یہ کیا. اس پر بہت توجہ کریں، ہم یہیں پہ یہ مجلس تمام کر دیں گے، باقی بعض پہلو انشاءاللہ کل پیش کریں گے. کیا کیا فرعون ایسا کرتا رہا لہذا جناب موسیٰ یوں کرتے چلے گئے. اسی کو کہتے ہیں منفعلانہ، ایک ہوتا ہے فعال ہونا انسان، یعنی خود کوئی عمل انجام دینا، یہ بہت اہم مسئلہ عزیزو، یعنی انسان خود کچھ عمل انجام دے، ہوتا ہے نہیں خود کچھ نہیں کر رہا ہے، دوسرے ایسا کریں گے تو ریئیکشن کے طور پر ہم بھی کچھ کریں گے. عام طور سے تمام انبیاء کی تاریخ اور تمام ائمہ کی تاریخ کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ظالم بادشاہوں نے ایسا کیا تھا لہذا انبیاء نے بھی ایسا کر دیا، متوکل نے ایسا کیا لہذا امام نے ایسا کیا، یزید نے ایسا کیا لہذا امام حسین نے ایسا کیا، امیر المومنین کے زمانے میں ایسا کیا گیا لہذا امیر المومنین نے ایسا کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ انفعال اس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں کہتے ہیں انفعال، یعنی خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے کرنے کے نتیجے میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، ریئیکشن ہے. اللہ اکبر، اس سے پوری نگاہ ہی تمام واقعات کے بارے میں تبدیل ہو جاتی ہے. واقعاً توجہ کریں، کیا واقعاً ہم امام کو یہ سمجھتے ہیں اور نبی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف ریئیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کتنا نیچے ہم لے کے آ رہے ہیں امام و نبی کو، یعنی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اپنا کوئی فارمولا لے کر نہیں آئے ہیں، اپنی طرف سے انہیں کچھ نہیں پیش کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ کچھ کیا جائے گا تو وہ ایسا کر دیں گے. عجیب ہے، بہت عجیب. ابھی ہمارے سامنے جو تاریخ بھی آتی وہ تاریخ بھی اسی انداز سے لکھی جاتی ہے، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، فلاں اس زمانے میں یہ ظالم حاکم تھے، وہ یہی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، امام یہ ریئیکٹ کرتے تھے، امام یہ ریئیکٹ. ممکن ہے کہ ظاہری حالات سبب بنے ہوں کسی ایک عمل کے انجام دینے کا عزیزو، لیکن یہ ریئیکشن کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ امام اپنے عمل کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں حالات ممکن ہے ایسے بنے ہو، ائمہ آئے ہیں کچھ کرنے کے لیے۔ اگر ریئیکشن کرنا تھا تو امام سید سجاد کو فقط خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا، چونکہ امام سید سجاد کے زمانے میں بالکل ایسے حالات نہیں تھے کہ ایک کلمہ بھی کچھ گفتگو کریں یا ایک کوئی عمل کریں۔ امام سید سجاد کے سب سے بڑھ کر جو ریئیکشن ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ بس گھر میں خاموشی سے بیٹھ کر عبادت کریں، لیکن سید سجاد نے گھر میں بیٹھ کے عبادت نہیں کی۔ کیا 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 امام سید سجاد نے، کیا کیا کیا، پہلے پیش کیا جا چکا یہاں پر، کیسے غلاموں کو تربیت کر، کیسے غلاموں کو تربیت کر کے بھیجا پورے عالم اسلام میں، اپنے تربیت کیے ہوئے غلام پھیلا دیے امام سید سجاد، کیسے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا، کیسے اپنے آنسوؤں کے ذریعے پہنچایا، کیسے دعاؤں کے ذریعے سے دین کو پہنچایا، جتنی مجبوری کی حالت میں اتنا سب کچھ سید سجاد نے انجام دیا کہ جس کے لیے ایک جملہ ہم عرض کرتے ہیں، عام طور سے کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ سید سجاد نے کیا کہ کربلا کے بعد اتنے حالات تبدیل ہو گئے کہ کربلا، سید سجاد کے پہلے حسین ابن علی سے کوئی ایک سوال کرنے نہیں آتا تھا، لیکن بیچ میں سید سجاد نے آ کر اتنا سب کچھ کیا کہ امام سید سجاد کے بعد امام باقر سے آ کر ایک ایک صحابی 30,000 حدیثیں یاد کرتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، پوری تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی، یہ کس کا کام تھا، کس نے یہ عمل انجام دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، 4,000 شاگرد آتے تھے، امام صادق علیہ السلام نے 4,000 شاگرد بلائے تھے، نہیں 4,000 شاگردوں کا درس دینا یہ امام صادق علیہ السلام کا کام تھا، لیکن 4,000 شاگرد بھیجنا یہ امام سید سجاد کا عمل تھا۔ امام سید سجاد نے اپنے ان حالات میں ایسا کچھ کیا تھا، اب نہیں ہے پہلے چونکہ بیان کر چکا ہوں، فرصت نہیں ہے، فرصت بھی نہیں رہ گئی، ایسا کچھ کیا تھا امام سید سجاد نے کہ اتنے سارے لوگ آئے تھے، لہذا وہ صرف ریئیکشن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آئے تھے اپنا عمل انجام دینے، البتہ حالات کے اعتبار سے عمل انجام دے رہے کہ کن حالات میں کون سا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور کن حالات میں کس عمل کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک ہدایت پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن مجبوری کے لیے نہیں آئے تھے، منفعل ہو کر نہیں آئے تھے۔ حتیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، میدان کربلا سے کوفے کی طرف آ رہی ہیں تو مجبور ہو کے نہیں آ رہی، اختیار سے آ رہی، ظاہری طور پر ہم کو یہ لگ رہا ہے، ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بنی ہاشم کو، ہاشم کو شہید کر دیا گیا ہے، اصحاب حسینی کو شہید کر دیا گیا ہے، بیویاں نرغ عادہ میں گھر گئی ہیں، انہیں اسیر بنا لیا گیا ہے، انہیں برکجاوا اونٹوں پر بٹھا دیا گیا ہے، انہیں مجبور کر کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا ہے۔ جن کو مجبور کر کے لایا جاتا ہے وہ بازاروں میں خطبہ نہیں دیا کرتے، جو منفعل ہو کر آتے ہیں، جو دوسروں سے منفعل ہو کر مجبور ہو کر آتے ہیں، وہ حاکموں کے سامنے کھڑے ہو کر زنجیروں اور بیڑیاں پہن کر خطبہ نہیں دیا کرتے، وہ حاکموں کی زبانیں بند نہیں کیا کرتے، نہیں مجبور ہو کر نہیں آئے تھے۔ کون لوگ آئے تھے؟ یہاں بھی عاشق لوگ آئے تھے، عشق کا میدان سر کرنے کے لیے آئے تھے، عشق کی سرزمین کو طے کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے دین کے عاشق، اللہ کے اصولوں کے عاشق، قرآن کے عاشق، اپنے وقت کے امام کے عاشق، ذمہ داریاں ادا کرنے کے عاشق، خود پروردگار کے عاشق، کتنا عشق لے کے آئے تھے وہ۔ کوفے کی منزل کو کوئی طے ہی نہیں کر سکتا تھا اگر عشق نہ ہوتا، مجبوریوں میں ایسی منزلیں طے نہیں ہوتی عزیزوں، مجبوریوں میں ایک حد تک انسان سختیاں اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے آگے جب بات بڑھتی ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، کتنا انسان مجبور ہوگا، مجبوری میں انسان کتنا برداشت کرے گا؟ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے اگر مجبوری میں برداشت کر رہا ہو، لیکن جو شوق میں آگے بڑھ رہا ہو اس کا دل کبھی گھبراتا بھی نہیں ہے، جو عشق کے میدان کو طے کر رہا ہو وہ گھبراتا بھی نہیں ہے، دل پھٹنا تو دور کی بات ہے، دماغ کی رگیں پھٹنا تو دور کی بات ہے، کسی خاتون کو لے آ کر اس طرح کوفے میں کھڑا کر دیا جائے، اللہ اکبر، 12 محرم ہے آج، 12 محرم یعنی کیا؟ اللہ اکبر، 12 محرم، 12 محرم یعنی کیا؟ یعنی علی و فاطمہ کی بیٹیاں پہلی بار بازار میں آ گئیں، 12 محرم کو آئیں، 11 محرم کو نرغہ آدھا تھا لیکن بازار نہیں تھا، 12 محرم کو زینب بنت علی کو کوفے کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، تماشائیوں کے درمیان، تماشا دیکھنے والوں کے درمیان میں، کون سے کوفے میں؟ اس کوفے میں کہ جب آج سے 24 سال پہلے ان بیویوں کو لایا جا رہا تھا، اسی کوفے میں 24 سال پہلے جب ان بیویوں کو کوفے کی طرف لایا جا رہا تھا اور قافلے اہل حرم دن میں کوفے کے دروازے تک پہنچ گیا، تو امیر المومنین نے کہا، اے بیٹا انتظار کرو، رات کی تاریکی میں لے کر میری بیٹیوں کو، اگرچہ کجاوے تھے، اگرچہ محملیں تھیں، اگرچہ محملوں کے اندر چادریں تھیں، اگرچہ پردہ تھا، اگرچہ سب کچھ تھا، اگرچہ ساتھ میں امام حسن علیہ السلام تھے، حسین ابن علی تھے، عباس تھے، جوانان بنی ہاشم تھے، یہ سب تھے، لیکن نہیں، رات کی تاریکی میں آ جایا ہے لہا، اسی کوفے میں 12 محرم کو جو قافلہ داخل ہوا تو تماشائیوں کے درمیان میں داخل ہوا، بے کجاوا اونٹوں پر داخل ہوا، بے محمل اونٹوں پر قافلہ داخل ہوا، لیکن بیویاں آئی تھی اپنا حق ادا کرنے کے لیے، بیویاں آئی تھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، جناب زینب مجبور ہو کر نہیں آئی تھی، ذمہ دار بن کر آئی تھی کربلا، اور ایک ذمہ دار بیوی نے آ کر اس طرح سے کوفے میں خطبہ دینا شروع کیا، چند سال پہلے وہ خطبہ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، آ کر زینب بنت علی نے اس طرح سے خطبہ دینا شروع کیا کہ کوفے میں لوگوں کو علی ابن ابی طالب پھر سے یاد آنے لگے، 24 سال بعد پھر لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی آواز میں گفتگو سنی، علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کلام سنا، علی ابن ابی طالب کے انداز سے خطبہ سنا، تم رو رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رو رہے ہو، تم خاموش بیٹھے رہے اور میرا ماجایا شہید کیا گیا، آج تم رو رہے ہو، اے غلاظت پہ اگے ہوئے پودے، تمہاری مثال اس بڑھیا جیسی ہے جو سوت کاٹ کے خود ادھیڑ دیتی ہو، تمہاری مثال اس چاندی کے جیسی ہے جو تابوت پہ جڑا گیا ہو، تم تابوت پہ جڑی ہوئی چاندی کے مانند ہو، تم غلاظت پہ اگے ہوئے ہرے پودے کے مانند ہو، ہرے ہرے دکھ رہے ہو لیکن غلاظت پہ اگے ہوئے ہو، ایک گھبرائی ہوئی بیوی ایسے گفتگو کر ہی نہیں سکتی، یہ کلام کر ہی نہیں سکتی، وہ جو مجبور کر کے لائی گئی ہو وہ اس طرح کلام ہی نہیں کر سکتی، جناب زینب کے ایک ایک جملے کو پڑھے تو پتا چلے گا کہ بی بی کیا کرنے کے لیے کوفہ آئی ہیں اور کیا کر کے گئی ہیں بی بی، ہاں یہ سب کچھ کیا بی بی، لیکن عزیزو، لیکن بس درد اتنا تھا، بس غم اتنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کے سامنے حسین ابن علی کے سر کو لا کر رکھ دیا، اللہ اکبر، یہ آپ کو پتا ہے کہ عاشور کے دن جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی، شہادت کے فوراً بعد سارے سروں کو بعد میں جدا کیا گیا، حسین ابن علی کے سر کو فوراً جدا کر کے کوفے کی طرف اسی وقت روانہ کر دیا گیا، نہیں معلوم، یہ آپ کو معلوم ہوگا، اسی وقت حسین ابن علی کے سر کو جدا کر کے بہن کے سامنے بہن نے کتنا دیکھا, کس طرح دیکھا, میں اتنا ملتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو سمیٹ کر خیمے کی طرف اور ٹیلے کی بلندی کی طرف رک کر کے کہا, اے میری بہن خیمے میں واپس چلے جاؤ, اے میری بہن خیمے میں چلے جاؤ, ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے. زینب خیمے میں واپس آ گئی. اب اس کے بعد نہیں معلوم کہ زینب نے کیا منظر دیکھا تھا کربلا میں, نہیں معلوم کٹنے کے بعد بھائی کا سر دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. لگتا ایسا ہے کہ میدان کربلا میں زینب نے بھائی کا سر نہیں دیکھا تھا, بھائی کی لاش دیکھی تھی, بن سر کے جسم دیکھا تھا بھائی کا, سینکڑوں زخم کے ساتھ بھائی کا میت دیکھی تھی, جنازہ دیکھا تھا, لیکن بھائی کا سر نہیں دیکھا تھا. چونکہ سر کو فوراً کوفے کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا, اور بی بی نے شاید یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میرے سامنے میرے بھیا کا سر لا کر رکھ دیا جائے گا. لیکن جب کوفے کے بازار میں بیویاں داخل ہوئیں تو بی بی نے کیا دیکھا, لو کے نیزے کی بلندی پر حسین ابن علی کا سر آیا, پورے سر پر خون لدا ہوا ہے, بالوں پر گرد اڑی ہوئی ہے. ایسے عالم میں جب زینب نے اپنے بھائی کا سر دیکھا, ایک فریاد بلند کی, اے میرے بھیا. زینب تو یہ منظر دیکھ لے گی لیکن سکینہ کیسے دیکھے گی, فاطمہ کیسے دیکھے گی, رقیہ کیسے یہ منظر دیکھے گی. اے بھیا آ اپنی ان بیٹیوں کو سنبھالو کیونکہ زینب کے ہاتھ بدے ہیں, زینب انہیں تسلی بھی نہیں دے سکتی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حَوْلَ وَلَا